فإن حقيقة الحياة، حقيقة الحياة هي كذا، أي لو كاتي حمارة من بڑی حياة، لكن وہی شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہوا، یہ حیا نہیں. فإن حقيقة الحياة أن مولاك لا يراك حيث نهاك، کہ تیرا مالک تجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نافرمانی کے اندر نہ دیکھے. اصل حق حیا یہ کہ ایک غلام اپنے مالک کی نافرمانی کرتے وقت گھبراتا ہے کہ مالک مجھے سب کچھ دے رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں. ایک شخص ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اس کمپنی سے وفاداری نہیں کرتا، اس لیے کہتا ہے کمپنی میرا پورا خیال رکھتی ہے، مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اپنی کمپنی کو دھوکا دے کر کے بھاگ جاؤں. بے غیرت انسان ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر غیرت ہے اس کے اندر تو کمپنی کو دھوکا دیتے وہ کہتا ہے کمپنی میرا پورا خیال رکھتی ہے، مجھے کیا ہے میڈیکل بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، لہٰذا کمپنی کے خلاف میں کام نہیں کر سکتا. لیکن کمپنی کے دل میں کتنے یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے پرورش کی، ماں باپ پرورش نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے تھے، اور دادا نے بابا یہاں تک کہ باپ کو خود خبر نہیں تھی کہ بچہ کی صورت میں بن رہا ہے. بچے کو بتاؤ، ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کس صورت میں بن رہا ہے، کس دن بچے کا ہاتھ بنا، کس دن پاؤں بنا، کس دن ناک بنی، کس دن آنکھ بنی، پھر کس دن اس آنکھ میں اللہ نے روشنی ڈالی. ماں کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بچے کو پرورش کر رہے ہیں. جب 9 مہینے کا پورا ہوتا ہے سامنے آتا ہے تب ماں دیکھتی ہے. تو جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر بھی کر سکتا ہے. پیدا ہونے کے بعد نہیں کرے گا، پیدا ہونے کے بعد بھی کرے گا اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہی کی طرف سے بننا رزق. انسان لوگ کہتے ہیں کہ جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا. دیکھو ملے گا تو اتنا ہی جتنی انسان محنت کرے گا، لیکن کھاؤ گے اتنا جتنا نصیب میں لکھا ہے. ایک بات کہ انسان محنت جتنی بھی کر لے، ایک انسان پورے پاکستان کا مالک بن جائے تو ہوتی ہے، فرض کر لیجیے پورے پاکستان کا مالک بن گیا، پورے پاکستان کی دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن کھائے گا اتنے ہی جتنی پیٹ میں گزرائی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے 1 کروڑ ایک دن میں کمایا تو 10 روٹیاں کھانے لگا، یا 2 کروڑ کھانے لگا کمانے لگا تو 20 روٹیاں کھانے لگا. نہیں کھائے گا وہی 2 روٹیاں تو 3000 والا کھا رہا ہے، یہ تو 3000 روپے مل رہا ہے مہینے میں، وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے. جو 1 کروڑ کماتا ہے وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے. تو جتنی محنت کرتا ہے انسان اس محنت سے ترقی تو کر دیتا ہے، لیکن رزق جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا رزق وہی اس کے پیٹ میں جائے گا جو اللہ نے ہم سے لکھ کر کے آیا ہے. جس دانے پر نام لکھتا ہے وہی دانا پیٹ میں جائے گا اور سنبھال ہی جائے گا. کمانے کو تو انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کماتے 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 بوڑھا ہو جاتا ہے. جوان کا جوانی سے کمانا شروع کیا، کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد بھی کیا کرتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کیا بات ریٹائر ٹائمنگ لے لے پینشن ملے گی. پھر اس کے بعد کہتا ہے اور کمانا ہے، اب پرائیویٹ نوکری شروع کر دیتا ہے. کیا اس کے کھانے میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ سر کے دادا نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کمانے لگتا ہے اتنا زیادہ کم آنے لگتا ہے. ایک صاحب نے دادا کو کہا کہ حضرت دعا کر دیجیے میں ایک فیکٹری اور کھولنا چاہتا ہوں، ایک فیکٹری اور کھولنا چاہتا ہوں تاکہ دادا کمانے لگے. تو دادا نے کہا اتنا مت کمانا، اتنا کمانا اتنا کمانے مت لگنا کہ یہاں کم آنے لگتا ہوں. اتنا مطلب اتنا کمانا، اتنے کمانے میں مصروف نہیں ہونا کہ یہاں آنا کم ہو جائے. فرمایا جتنی دولت ہوتی ہے، رحمت القلوب میں حضرت رشید محمد حضرت ثانی رسول اللہ نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا سے سکون حاصل نہیں ہوتا. اور پھر واقعہ لکھا ہے حضرت نے کہ حضرت سندر علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی، حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو جو کہے گا میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنتا ہے، وہ دعا کر دوں گا، تیرے حق تو قبول ہو جائے گا. اس نے کہا حضرت ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، دو تین دن کے بعد سوچ کر بتاؤں گا میں آپ کو. تو وہ جب ڈھونڈنے لگا کہ میں کس کے جیسا بن جاؤں، جب بھی کسی امیر کے دروازے پر جاتا وہاں دیکھتا تو خوشیاں ہی خوشیاں آئے، ماں کے دولت کی کمی نہیں، ماں کے دولت کی نہیں ہے، ان کا شہرت کی بھی چیز کی کمی نہیں. لیکن جب پوچھتا کہ جن کا سکون ہے تیرے پاس، تو وہ کہتا نہیں، واپس چلا جاتا دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، آخر ایک کے لیے سب کے پاس گیا، دیکھا اپنے باغ میں لیٹا ہوا ہے اور خادمانے اور ملازمین غلام اس کی نسبت پہ لگے ہوئے ہیں اور بچے اس کے کھیل رہے ہیں اور زبردست اس کا باغ. اس نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے، اس کی جیسی دعا کرا لیتا ہوں کہ اس جیسا معاملہ مجھے بنا دے. پھر سوچا کہ اگر اتنے لوگوں سے میں نے شروع لیا، سب نے کوئی نہ کوئی پریشانی بتائی، اس سے بھی پوچھنے میں کیا حال ہے، تو چلا گیا اس کے پاس. جا کر کہا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا، اللہ خضر علیہ السلام نے کہا تم جیسی دعا کرانا چاہتے ہو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جیسا بن جاؤں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو باغ عطا کیا ہے، کتنے کتنی باندیا آپ کو عطا کیے، کتنے غلام آپ کو عطا کیے، پھر اولاد عطا کیے. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے میرے دل کے اوپر ہے، دل کے اندر نہیں ہے. اس نے کہا کیا وجہ؟ کہا کہ جتنے اسباب خوشی دیکھ رہا ہے، اس میں سے ایک خوشی تو میرے دل کو خوشی نہیں پہنچاتا، یہ سب خوشیاں دل کے اوپر ہے، اندر سے میرا دل جتنا بے چین ہے اس کی خبر تجھے نہیں ہے. اس نے کہا ظاہری سبب میں تو کوئی کمی نہیں ہے تیرے پاس، ہر سبب مکمل ہے تیرے پاس. اس نے کہا اچھا تو کہانی سننا چاہتا ہے تو سن. کہنے لگا کہ میرے پاس میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہو گئی. جب بیمار ہوئی تو بیماری کا وقت جب موت کا وقت جب اس کو لگا کہ میں مرنے والی ہوں تو میں رونے لگی. اس نے کہا کہ مرد بڑے بے وفا ہوتے ہیں، جہاں عورت مری نہیں کہ فوراً دوسری شادی کر لی، تو بھی دوسری شادی کر لے گا. تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا. عورت نے کہا کہ مجھے یقین نہیں. تو اس نے جوش میں آ کر کے جوش محبت کے اندر بیوی کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ میں اپنی شہوت بندی کرا دیتا ہوں، اپنی شہوت کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ دوسری بیوی کی ضرورت ہی نہ رہے. اس نے وہی کرا دیا. ایک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی صحیح ہو گئی، بیوی صحیح ہو گئی. اب یہ اپنی نسل بھی کرا چکا، مردائی باقی نہیں رہی. کہنے لگا جتنی اولاد میری دیکھ رہے ہو کہ اولاد میری نہیں ہے، میرے ملازمین کی ہے، اب سوچو میرے دل پر کیا گزرتی ہے. پھر وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت میں نے دنیا کے اندر کسی شخص کو خوش نہیں پایا، لہذا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خوش ہے آپ ویسی دعا میرے لیے کر دیجیے. تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا بنا لے. فرمایا اس سے بڑھ کر کے خوشی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے خوشی کوئی نہیں ہے. جتنی بھی خوشی حاصل کر لے، جتنے اسباب جمع کر لے، جتنی دولت جمع کر لے، لیکن دل ہتھوڑے دل پہ ہیں، وقت دماغ میں ٹوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہیں، وقت دماغ میں ٹوٹے. بتاؤ عشق مجازی کے مجھے کیا لوگ کتنے دن انسان ڈوبتا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال ایک دن برا ہو جاتا ہے. دادا نے پتا جتنی چیزیں سر آدمی ہیں، یہاں تک کہ جس سے دل لگا رہا ہے وہ بھی آدمی، وہ آدمی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے آزادی اس کے ساتھ موقع نہیں کرتے. کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں، لیکن 40 سال کے بعد دیکھے انسان کی آزاد اس کا ساتھ دینا چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بال صدر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ کا کپانا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چشمہ لگ جاتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے چشمہ لگے، نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ میرا بال سفید ہو، لیکن بال سفید ہونے لگتے ہیں. فرمایا جب انسان کے اعضاء خود اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، تو جس سے وہ وفاداری کا یقین کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفادار ہے تو وہ دنیا کیسے وفادار ہوگی؟ اس سے شک ہے. بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے, فرمایا دنیا کی مثال اسے کسی ہے کہ تم اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہارے آگے بھاگے گا. کتے کو جب انسان دوڑاتا ہے تو کتا آگے بھاگتا ہے اور انسان پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر کتے زور کر کے بھاگے گا تو کتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے وہ بھاگتے ہی رہتے ہیں, یہاں آ کر کے ایک دن اطلاع آتی ہے جناب ان کا انتقال ہو گیا. اب معلوم ہوتا ہے قبر میں اترنے کے بعد کہ کتنا بھاگے تھے, کتنی محنت کی تھی. اب قبر کے اندر فرشتے بیٹھنے کا حساب نہیں مانگیں گے, قبر کے اندر فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے بینک میں کتنا پیسہ چھوڑ کے آئے, فرشتے کیا پوچھیں گے نا بہت بھوکا تیرا رب کون ہے. اگر اس سے وہ زندگی کے اندر اپنے رب کو پہچانا ہوگا, اس کی ربوبیت پر ایمان آیا ہوگا, کیا جواب دے سکے گا؟ ورنہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر دین کا مطلب سیکھا ہوگا, دین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوگی, کسی عالم سے رابطہ کر کر. حضرت ابن عمر نے فرمایا ہر انسان پر لازم ہے اتنا دین سیکھنا جو اس کے دین اس کی زندگی کو شریعت کے مطابق کر دے, ہر انسان پر واجب ہے اتنا سیکھنا. اسی لیے حضرت ابن عمر نے دین کی زیور لکھا کہ اس کے اندر تمام زندگی کے وہ مسئلے ذکر ہیں جو مسئلے انسان کی زندگی کے اندر پیش آتے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک کا ہر مسئلہ خوشی کمی سب مسئلے موجود ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرو تو ان کو یہ چیز اس کے ساتھ ہو, کیونکہ قبر کے اندر اس کے ساتھ آپ اس کو اگر فریج دیتے تو فریج قبر میں نہیں جاتا اس کے ساتھ, اگر واشنگ مشین تھی تو قبر میں نہیں جائے گی, مٹیری 10 لاکھ کی خرید کر کے دیتی وہ قبر میں نہیں جائے گی, لیکن اگر بیٹی سیوا کر دیا اور اس کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو وہ مندر اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور قبر میں کھا پائیں گے. پھر لکھا تو محدثین نے کہ جو شخص نبی علیہ السلام و سلام سے محبت کرتا ہے تو اس کی زمین اس کی قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک کے تمام حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل پیش کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے من ہذا الرجل, یہ شخص کون ہے؟ تو حدیث نے لکھا کہ اگر اس نے زندگی کے سنت پر عمل کیا تو وہ کیا کہتا ہے, یہ میرا نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر اس نے زندگی کے اندر عمل نہیں کیا سنتوں کے اوپر, زندگی میں دین پر قائم نہیں رہا تو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد عذاب شروع ہے. تو سب سے اہم کیا چیز ہے؟ یہی تین چیزوں کا قبر میں کیا چیز جانے والی ہے. جب ماں باپ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جو ماں باپ اولاد کی تھوڑی سی تکلیف پر طرف جاتے ہیں, بچے کو ذرا سی تکلیف ہو ماں باپ راستہ نہیں سوتے, کس لیے نہیں سوتے؟ کہتے ہیں ہمارے بچے کو تکلیف میں ہمیں مل نہیں آ رہی, لیکن وہی بچہ اگر مرتے وقت روح نکلتے وقت اگر ماں باپ سے کہہ دے کہ اللہ آپ کا میں تو اکیلا قبر میں جاؤں گا مجھے بہت ڈر لگے گا, ماں تو رحم کرنا مشکل مجھ پر, میرے ساتھ تو قبر میں اتر جانا. اور اللہ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو قبر میں اتر سکے, بتاؤ ہے کوئی ماں؟ کوئی ماں اترے گی؟ اس وقت اعمال ہی ایسے انسان کے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں, اعمال ہے جو ساتھ جا رہے ہیں. اگر عمل ہے نیک عمل کیا تو نیک عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے, اگر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر کیا ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. جہنم کے دروں میں سے ایک ہے, اگر نیک انسان اس کے اندر جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو اللہ تعالیٰ اتنا کشادہ کر دیتے ہیں کہ انسان جب اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو تا حد نظر قبر کشادہ ہوتی ہے, جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو تا حد نظر قبر کشادہ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جنت سے لے کر اس کی قبر تک کے تمام الزامات کو دور کر دیتے ہیں اور وہ جنت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. اور اگر گنہگار بندہ ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر اس کے لیے ایسے تنگ کر دی جاتی ہے جس اور اس لیے تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں کس طرح گھس جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمائی, فرمائے جس طرح انگلیاں آپس میں داخل کر دیتا ہے انسان اور بند کر دیتا ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اگر یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں, ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, تو پھر کن چیز سے حاصل ہوگا؟ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت سے, دین سے, دین اللہ سے یاد کرنے سے, اللہ کی محبت حاصل کرنے سے. اور اللہ کی محبت کس طرح ملے گی؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت موجود ہے ان کی صحبت کے اندر جا کر کے بیٹھے, ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے کچھ دیر. دن میں اگر ایک گھنٹہ نہ صحیح, پانچ منٹ صحیح, پانچ منٹ نہ صحیح, ایک منٹ صحیح, ایک منٹ نہ صحیح, ایک نظر خالی دیکھنے کے لیے چلا جائے. حضرت خواجہ علی الحسن صاحب مجیو کرنے کے لیے کتنے بڑا کام تھے, عالم مل کے خواجہ صاحب, لیکن خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب آپ کو فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب جس مجلس میں پہنچ جا رہے تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولا ادریس صاحب کاغذی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت یہ بڑے بڑے علماء حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء موجود ہو سکتے, لیکن خواجہ صاحب یہ مجلس ہوا کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں کی بات کرنے کی. خواجہ صاحب کو یہ مقام کس سے کس طریقے سے آتا ہوا؟ خواجہ صاحب غیر عامل ہے, مفتی شفیع صاحب کا کلیان ہے, مفتی اعظم پاکستان, اتنے بڑے عالم معرفت القرآن سے مصنف, لیکن وہ غیر عالم کے سامنے خاموش رہنے میں کوئی تو وجہ ہے. عالم آسانی سے زیر نہیں ہوتا, عالم آسانی سے زیر نہیں ہوتا, وہ پیر اور پیر فقیر کے راستے میں عالم اتنی آسانی سے نہیں سکتا. عالم جب اپنے سے بھائی دیکھتا ہے تب جا کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے خود سے دیکھا نا, خواجہ صاحب کے سامنے سب خاموش بیٹھتے تھے, ورنہ مفتی صاحب کے پاس علم کم نہیں تھا, معرفت القرآن لکھنا آسان نہیں تھا. مولا ادریس صاحب کا دین رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکا عطا فرمایا تھا کہ جس کو سبق پڑھاتے تھے بخاری تھا, بڑے بڑے علماء بخاری پڑھنے کے باوجود آ کر کے حضرت کے سامنے دوبارہ بخاری پڑھتے تھے, اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی, یہ بچہ کس طرح عطا فرمایا تھا کہ اپنے شیخ کی محبت شدید تھی, اپنے شیخ کی محبت شدید تھی, اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کانپور سے تشریف لائے, کہاں کھانا کون, دس گھنٹے سفر کر کے آئے, معلوم حضرت حکیم الملک حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان و قرآن لکھ رہے ہیں, اور اس وقت حضرت کا یہ قاعدہ تھا کہ جس وقت میں تفسیر لکھ رہا ہوں اس وقت چاہے باہر سے بھی کوئی عالم کیوں نہ آ جائے, لیکن مجھے کوئی اس کے اندر مخل نہ ہو. یار خواجہ صاحب کو بتایا گیا کہ خواجہ حضرت حکیم الملک خانقاہ کی دوسری منزل پر تفسیر بیان و قرآن لکھ رہے ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا, کوئی سب کسی کو میں آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف گئے جا کر کے کھڑکی سے ایک نظر حضرت حکیم الملک کو دیکھا, اور واپس جاتے وقت خانقاہ کے خادم سے کہا کہ جب حضرت فارغ ہو جائیں تو بتا دینا کہ آپ کا خادم خواجہ حضرت حسن مجیوم آیا تھا, لیکن آپ تفسیر لکھ رہے تھے, میں ایک نظر دیکھ کر کے واپس جا رہا ہوں کیونکہ کل سے مجھے دوبارہ نوکری پر جانا ہے, اور واپس چلے گئے. جب پہلی سفر کشید لائے خواجہ صاحب حضرت حکیم الملک کے پاس, آج ہم لوگ کابلین کے پاس جاتے ہیں لیکن کس نیت سے جاتے ہیں؟ ہم اپنی نیتوں پر غور کریں. خواجہ صاحب گئے جا کر کے ایک شعر لکھ کر کے بھیجا, کس کو؟ اپنے شیخ حضرت حکیم الملک حضرت خانی رحمۃ اللہ کو. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, تو کہتے چلو اللہ والوں کے پاس چلو, وہاں دعا کرا لیں گے جو مصیبتیں وہ دور ہو جائیں گے. چلو وہاں پانی کریں گے, چلو وہاں چلو سینٹر کے بیٹھے وقت پاس ہو جائے گا. نہیں, اگر اپنی نیت درست کر لے انسان, حضرت میں پہلی مجلس میں واقع لکھتا تھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹے ہی کو آیا ہوں. جو انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ, جس نے اپنے اللہ کو بھی اپنے آپ کو گرا دیا, عالم ہے اپنے علم کو بھول گیا, اگر امیر ہے اپنی امیری کو بھول گیا, اللہ نے کوئی منصب عطا کیا ہے اللہ کے لیے اس منصب کو بھول گیا, اور اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کر لی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تواضع للہ, جو جھک گیا اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے تواضع کیا کہ دوسرے مسلمان کے سامنے, وطاع اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کو بلندی عطا فرماتا ہوں, اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اور بتاؤ اللہ سے بلند کوئی ہے؟ بتاؤ بھائیو, اللہ سے بلند کوئی شخص ہے, کوئی ذات ہے؟ جب اللہ سے بلند کوئی نہیں ہے تو جو جس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں اس جیسی بلندی ساری دنیا میں کر اس کا پہن کر, ساری دنیا میں کر اس کو ایسی بلندی نہیں دے سکتی. دادا نے فرمایا جس درخت کے اندر پھل آتا ہے, آپ اس درخت کی شاخ کو دیکھیے, جتنا زیادہ پھل ہوگا اتنی زیادہ زمین سے قریب ہوگی. جس درخت کی شاخ میں پھل آ جائے اور جتنا زیادہ پھل آتا ہے وہ شاخ اتنی زیادہ زمین سے قریب ہو جاتی ہے, اور جس درخت کی شاخ میں پھل نہ ہو وہ ہمیشہ قریب ہوئی اور اکڑی ہوئی رہتی ہے. فرمایا جس کے دل میں مخالہ کی ذات آ جاتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سوال اختیار کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اپنے عاشقین کا چلنا بنا کروایا کہ میرے عاشق جب چلتے تو ان کے کندھے تکبر سے اکڑے ہوئے نہیں ہوتے, بلکہ اپنے کندھوں کو جھکا کر اپنے کندھوں کو جھکا کر کے چلتے. اللہ کے بندوں کو حقیق نہیں سمجھتے, اللہ کے بندوں کو حقیق یہ سمجھتے کہ یہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں, اپنے کندھوں کو ادا کر کے نہیں کرتے. من تواضع للہ اطاعه اللہ, ومن تکبر, اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی قوت ہے, میرے پاس اتنی شہرت ہے, میرے پاس اتنی شہرت ہے, میرے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس فلاں چیز ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تکبر واطاعه اللہ. ارے الکبریاء الرجائی, فرمایا اللہ نے کہ برائی تو میری چادر ہے, جو اس کے اندر گھسے گا میں اس کی گردن توڑوں گا. جب فرعون, نمرود, شداد یہ اللہ کے مقابلہ نہیں کر سکے تو اس زمانے میں کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ آج کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی قوت ہے, اتنی قوت ہے کہ ہم جس کو چاہے مسل دیں. اللہ نے فرمایا نہیں, من تواضع للہ, تم اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری محبت اپنے محبوب کے دل میں بٹھا دیں گے. جسے اولیاء اللہ ہیں آپ بتائیے, ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو کیا وہ ہزار ہزار روپے دیتے ہیں ان کو, سونے کی دلیا دیتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کیا چیز دیتے, کتنی باتیں؟ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی, اللہ نے جب محبت ڈال دی کر رہے ہیں کتنے روپ کے جا رہے ہیں, جیب سے کرایا لے کر کے آپ لوگ سے یہاں آئے, کتنی آئے ہو بولو بھائی, کس لالچ میں آئے؟ کیا یا روپیہ بڑھ رہا تھا, یا جمعے کے بعد کھانے کی دعوت تھی, یا کوئی اور چیز انعامات تقسیم کیا جا رہے تھے, سونا چاندی کیا جا رہا تھا؟ نہیں, جو شخص آیا کس لیے آیا؟ اپنی جیب سے کرایا خرچ کر کے, کوئی اپنی گاڑی سے آیا, کوئی بس سے آیا, کوئی موٹر سائیکل سے آیا, اتنی گرمی کے اندر آئے, کس لیے آئے؟ کہ اللہ کے لیے جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پاک عطا فرما دے گا. اللہ نے فرمایا مجتمعات قوم یذکرون اللہ, جب کچھ لوگ جمع ہو کر کے مجھے یاد کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں ان کے اوپر کیا انعام عطا کرتا ہوں؟ فرمایا حقت علیہم الملائکہ, تب ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. دادا نے فرمایا جب ملائکہ گھیر لیں گے تو جن کی صحبت میں انسان رہتا ہے اس کا اثر آتا ہے یا نہیں؟ ہاں, تو جب ملائکہ کی صحبت ملے گی تو ملائکہ جیسے آواز آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ان کے اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ فرمایا پہلا انعام حقت علیہم الملائکہ, کہ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. وہ جس پر لوگ آتے ہیں بتاؤ اس میں دنیا کا خیال آتا ہے کاروبار کا خیال آتا ہے بیٹھنے کے بعد دنیا کا خیال کیوں نہیں آ رہا اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا جب اللہ ماں کی ماں کی آغوش میں بچہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے مادے ایسے بچے بھی ہیں جو بزنس بھی کر رہے ہیں ماں بھی ہے بزنس کا نقصان ہو جاتا ہے ماں کی آغوش میں آ جاتے ہیں رونے لگتے ہیں اماں اتنا نقصان ہو گیا ماں کیا کہتی ہے بیٹا میری گود میں سر رکھ دے سب کچھ بھول جائے گا ماں تارا مل کر دے گا وہ بچہ ماں کی گود میں سب رکھتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے سو جاتا ہے جب ماں کی محبت ماں کی آغوش میں یہ تاثیر ہے کہ وہ بچے کو گود میں لیتی ہے تو سکون سے سلا دیتی ہے تو اللہ کی رحمت میں کیسی تاثیر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب بھی بلا سکتے فرمایا تم میرے نام پر جمع ہوئے ہو تمہیں یہ انعام ملے گا کہ میری رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی اور جب اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو پھر کسی گناہ کا خیال نہیں آئے گا پھر دنیا کی یاد نہیں آئے گی پھر اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو تم اور نہ تو شیطان اس میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر اپنے نفس کے شیطانی چالوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ تو جتنی دیر سے وہ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ سمجھ لے اگر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے جب رب کی رحمت کے سائے میں آ گئے اب شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ شیطان کو کیا
تقریب نہیں کرتا وہ تاثیر دکھاتا ہے
وہ تقریر نہیں کر پاتا, پھر دکھاتا ہے حضرت شیخ العزیز سوال کرتے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ناگر سے تشریف لا رہے تھے, کراچی گرمی کا زمانہ تھا, گرمی بہت تھی, تو حضرت حضرت رحمۃ اللہ اور بڑے بڑے اکابرین تقریر کے انہوں نے سوچا کہ ہم ڈبے میں اتنی گرمی ہے لہٰذا کچھ برف کی سلیاں لے کر کے اس کے اندر رکھ دو, مہاراج جگدیو صاحب بھی اسی کے اندر تھے, انہوں نے برف کی چلی لے کر اس ڈبے میں رکھ دی جس میں حضرت شیخ العزیز مولانا مجدیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے, تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبا ٹھنڈا ہو گیا, تو حضرت شیخ العزیز مولانا مجدیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ اس برف میں کوئی تکلیف کی؟ کہا حضرت نہیں. فرمایا کوئی علمی نقطہ بیان کیا؟ کہا نہیں. فرمایا دیکھو اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے, لہٰذا یہ برف تقریر کی محتاج نہیں ہے, اس کے اپنے اندر یہ تاثیر ہے, اس نے وہ تاثیر دکھلائی اور اس ساری گرمی کو ٹھنڈک سے تبدیل کر دیا, لہٰذا اللہ والوں کے قلوب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقریر کے محتاج نہیں ہوتے, ان کے پاس جا کر خاموشی سے بیٹھے رہو, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو ذہن رکھا ہے وہ زبان کا محتاج نہیں ہوتا, وہ پنچ سب کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. جو آج کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, جو آج کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ, جو آج کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ, آج کی خاصیت کیا ہے؟ ایک گھر میں رکھی ہے سو گھر جلا دیتی ہے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اخبارات میں آتا ہے ایک فیکٹری میں آگ لگی تو آج کی خاصیت کیا ہے؟ ایک جلا ایک آگ لگتی ہے اور گھر جلا دیتی ہے, تو دادا نے فرمایا اس کی خاصیت کیا ہے؟ ایک سینے میں لگتی ہے سو تینوں کو روشن کر دیتی ہے, سو سینے روشن کر دیتی ہے. فرمایا دنیا کے اندر کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے کہ جب سے دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ کے عشق و محبت کی آگ اہم جاتا ہے, ہزاروں کے سینوں میں وہ آگ لگا کر کے جاتا ہے. لیکن لوگ معمولی سمجھتے ہیں, ارے ان کے پاس کیا رکھا ہے, ان کے پاس کیا رکھا ہے, گولیے پر بیٹھے ہوئے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ان کے پاس ہمیں کیا ملے گا؟ ارے جا کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ بٹھا کر کے کھلاتا ہے, دنیا کے تاجر بھاگ کر کے کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بٹھا کر کے کھلاتا ہے, وہ بانٹتا رہتا ہے صبح سے شام, اس فیکٹری اس فیکٹری چیئرمین ہے تو موٹر سائیکل پر کام کر رہا ہے, فیکٹری کا مالک ہے تو اپنی گاڑی میں بھاگ رہا ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھجا کر کے کھلاتا ہے. اس کی مثال ایک پہلے بھی دے چکا ہوں کہ انسان گھر میں مرغیاں پالتا ہے دو قسم کی, ایک مرغیاں انڈا دینے کے لیے پالتا ہے, ایک مرغیاں پالتا ہے کس لیے؟ انڈا دینے کے لیے. اس کو جب دانا ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دانے کے ڈبے میں ہاتھ ڈالتا ہے, دانا نکال کر ایسے پھینک دیتا ہے, ایسے اچھال دیتا ہے. اب مرغی کچھ دانا نالی میں گیا, کچھ کچے میں گیا, کچھ پکے میں گیا, مرغی چپ چپ کے دانا کھا لیتی ہے, لیکن ایک مرغا پالتا ہے لڑانے کے لیے, ایک مرغا پالتا ہے لڑانے کے لیے. اس کو جب کھلانا ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنی گود میں بٹھاتا ہے, اپنے ہاتھ پہ دانا لیتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے. اس کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برائے سر انجام کار سوال دیکھیے ہزاروں شبد انتخاب, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے دین کے لیے منتخب نہیں کرواتے بلکہ ہزاروں میں شب ہمارا کسی ایک کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کرواتے ہیں, اور جس کو منتخب کرواتے ہیں پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کے رزق کی ذمہ داری. جب اللہ تعالیٰ جانور کی حفاظت کی, جانور کی رزق کی ذمہ داری دے رہے ہیں تو اپنے دین کے خدمت دار کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. Thank you. نے لیا ہے درد دل کھوجے بہارے زندگی. حضرت ماں کا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کا راستہ مشکل نہیں ہے, سب چھوڑے کی قربانی دینی ہے. فرمایا فرماتے تھے ہم نے لیا ہے درد دل کھوجے بہارے زندگی, ہم نے لیا ہے درد دل کھوجے بہارے زندگی. ایک بلے سر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. فرماتے تھے ساری دنیا کا چمن لٹا دو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی محبت جس کی خوشبو میں جائے گی ہوگی وہ سوکھے کبھی نہیں, ہمیشہ سے وہ تازہ رہے گا. اس کی خوشبو سے تم بھی محسور ہو گے, تمہارے پاس بیٹھنے والے بھی محسور ہوں گے. ہم نے دیا ہے دل کھو کے بہارے زندگی. فرمایا درد دل سے لوگ زیادہ نے فرمایا کہ وہ درد دل نہیں ہاتھ دیکھ والا, یہ وہ درد دل ہے جس کے لیے اپنے آقا نے اپنی زندگی اثر فرما دی. حضرت جلالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنائے سر انجام کار ثواب لکھے خزانہ قبل انتفاع نہ ہر بہنے جو مطلب کام کیوں. فرماتے ہر موتی بادشاہ کے ساتھ میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتا, ہر موتی بادشاہ منتخب کرتا ہے اپنے خزانے میں سے سارے موتی نکلواتا ہے, پھر اس کے بعد ان موتیوں میں سے منتخب کرتا ہے, کہتا ہے یہ موتی مجھے اپنے ساتھ کے اندر لگانا ہے. فرماتے ہیں نہ ہر گوہرے ضرورت کا نہ ہر مسلے اہل معراج, ہر نبی کو معراج عطا نہیں ہوئی, ہر نبی کو معراج عطا نہیں ہوئی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معراج عطا فرمائے کہ خود جسم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے اور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا یا رسول اللہ اس سے آگے بھی اس سے آئے بس فقط ہے. سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل رک گئے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و مبارک نے سدرۃ المنتہا کو خراب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ شام آباد اللہ کے وہ نظر علیہ مستقینہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے ایسا سکینہ کرتے کرتا ہوں کہ دنیا کی پریشانیاں ہم لوگ کہیں گے سکینہ تو نہیں گیا, ابھی سکینے کے بعد تو ہمارے لیے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, غم تو ہوگا ہی نہیں. یہی سمجھ آتا ہے نا کہ سکینہ ملنے کے بعد اب تو کوئی غم آئے گا ہی نہیں. دادا نے فرمایا ہرگز نہیں آئے گا, غم تو آئے گا لیکن غم دل کے اندر نہیں آئے گا. فرمایا جس طریقے سے آپ گھڑی لیتے ہیں تو دکاندار سے کیا پوچھتے ہیں یہ گھڑی واٹر پروف ہے یا نہیں, وہ کہتا ہے جناب واٹر پروف ہے, اس کی میری گارنٹی ہے. آپ کیا کرتے ہیں اس گھڑی کو اتار کر پانی کی بالٹی میں ڈال دیتے ہیں, اگر وہ صحیح گھڑی ہے تو فرمایا اگر 10 سال بھی وہ پانی کا پڑی رہے اس کے اندر پانی داخل نہیں ہوگا. فرمایا اسی طریقے سے جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا سکینہ نازل فرما دیتے ہیں پھر غم تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ غم اوپر ہی اوپر رہتے ہیں. جس طریقے سے سوئٹزرلینڈ گروپ گھڑی بنا سکتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن کے مومن بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ ہم گروپ بنا دیتے ہیں. اب اس کے دل پر غم آئے گا لیکن اندر نہیں آئے گا. کتنے اللہ والے حضرت ابو بکر صدیق تجارت کیا کرتے تھے, تاجر تھے, کتنا نقصان اٹھایا لیکن کبھی دل کے اوپر ایک ذرا اثر نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کا مال کا اللہ نے واپس دے لیا, جس کی چیز تھی اس نے واپس دے لی. دادا کے خلیفہ بنگلہ دیش کے اندر قاضی دلاور تھا, ان کا ایک دفعہ فون آیا کہ حضرت میرا ایک جہاز سمندری جہاز لوہے سے لگا ہوا جاپان سے آ رہا تھا, وہ ڈوب گیا, وہ ڈوب گیا. دادا نے فرمایا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے میرے دل میں ایک ذرا بھی اس کا غم نہیں ہے, کیونکہ دل مال کار تو میرا تھا لیکن ملکیت اس کی تھی, مال تو میرا تھا ملکیت اس کی تھی, میرے دل میں ایک ذرا بھی اثر نہیں ہے. جو اللہ اپنے آپ کو اللہ کو سوچ دیتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے مال میں اتنا نقصان آ گیا. ارے مال بھی تو اللہ کا ہے, تو بھی اللہ کا ہے, تیری اولاد بھی اللہ کی ہے, اگر جان دے دی اولاد کی تو اللہ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ لے سکتے. بولو بھائی لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو تیسری علامت کیا بیان فرمائے؟ فرمایا وجدت علیہم مستقیلہ, اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر غم تو آتا ہے لیکن غم کا اثر اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا. اور چوتھی علامت کیا بیان فرمائے؟ فرمایا اور اللہ تمام فرشتوں کو جمع فرما کر اس قوم کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے جو اتنے غموں کے باوجود اتنے عذابوں کے باوجود اتنی مشغولیات کے باوجود پھر بھی میرے لیے وقت نکال کر کے میرے نام پر ایک جگہ جمع ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے فخر فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے نام پر جمع ہوئے, کتنے فخر فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا اس لیے نہیں کہ فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار ہے کوئی. بولو بھائی, ہم انسانوں میں سے فرشتوں سے زیادہ کوئی عبادت گزار ہے نہیں ہے. کیوں؟ فرشتے کو تو اللہ تعالیٰ نے روح سے پیدا فرمایا ہے. فرشتوں کو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو مٹی سے بنایا, پھر بیوی بچے بھی دیے, ماں باپ بھی دیے, کاروبار بھی کیا, تجارت بھی کی, ہزاروں مشکلیں بھی تھیں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, پھر بھی اللہ یہ تیرے کیسے بنتے ہیں کہ اتنی پریشانیوں میں اتنی مشکلات میں بھی اتنے یاد کر رہے ہیں. ان کو فخر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے. یہ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے, یہ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہتے بھی سب سے جدا رہے, یہ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے, ہر چیز کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنا. دوستو, کمال انسانیت یہ نہیں ہے, کمال یہ نہیں ہے کہ ہم 10 کروڑ روپے یا 10 ارب روپے کما کر اللہ کے پاس جائیں. کمال یہ ہے کہ 10 ارب روپے ہوتے ہوئے بھی اس 10 ارب کی محبت جن کے اندر نہ ہو. اللہ نے کیا کر لیتا, یہ تیرا کرم ہے, تم نے عطا فرمایا. دادا نے فرمایا مانگو اللہ سے بادشاہ. عجیب بات فرمائی, فرمایا دیکھو مانگو بادشاہ, فقیری نہیں مانگو کہ اللہ مجھے فقیر بنا کر کے رہ, نہیں فرمایا مانگو بادشاہ, لیکن راضی رہو فقیری پر. مانگو اللہ سے بریانی کہ اللہ میں بریانی کھانا چاہتا ہوں, لیکن اگر چپی روٹی کھلا دے تو خوش ہوگا. کیوں؟ کون کھلا رہا ہے؟ جس کے دل میں یہ یقین نہیں ہوتا کہتا ہے ارے مجھے آج بریانی نہیں ملی, یہ پہلا سے نہیں ملی. ارے میری تقدیر خراب ہے, تقدیر کو مت ملا کرو. تقدیر خراب نہیں ہے, تمہارا مالک تم پر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں چاہے گا کھلائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید کر کے لائے, جو ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے, انسانوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ غلام تو کیا کھاتا ہے؟ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہے, جو مالک کھلاتے وہی غلام کا کھانا ہے. فرمایا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت غلاموں کا کیا نام ہوتا ہے, جس نام سے مالک پکار لے وہی نام ہے غلام کا. فرمایا اے غلام تو پہنتا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہے, جو مالک پہنا دے وہی لباس ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. اس نے کہا حضرت میں نے کیا کون سا کمال کر دیا کہ آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ فرمایا تو نے مجھے آج اللہ کی بندگی سکھلا دی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانے میں ملنا چاہیے تھا, ہمیں پہننے کے لیے یہ کپڑا چاہیے تھا, ہمیں رہنے کے لیے ایسا مکان چاہیے تھا. ارے اپنے لیے تجویز مت کرو, اپنے لیے تجویز کرو, اللہ کی مدد کر دو, مانو بریانی شکتی مل جائے, خوش ہو جاتا. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. دال اور روٹی کھا رہے تھے. دادا نے فرمایا حکیم دادا کو کہتے تھے حکیم صاحب. فرمایا حکیم اختر مجھے اس کے اندر بریانی کا مزہ آ رہا ہے. دادا نے فرمایا حضرت کھا تو دال روٹی کھائے, مزہ بریانی کا مزہ آ گیا. فرمایا حکیم اختر کیوں کیا بات ہے, کھلا رہے ہیں, اس میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. اگر ایک انسان کا ایک محبوب ہو, ایک محبوب ہے, وہ محبوب آپ کو روٹی اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے, صرف روٹی ہے, خشک روٹی. دادا نے یہ مثال دی تھی ایک دفعہ جوش میں آ کر. فرمایا دنیا کے اندر یہ ہے کہ دنیا کا اگر کوئی محبوب آپ کے سامنے آ جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے خشک روٹی لے کر آیا, اور ایک عام انسان آیا وہ کا محبوب آپ کو روٹی نہیں دے رہا ہے تو آپ روٹی کھائیں گے یا بریانی کھائیں گے؟ روٹی کھائے گا کیا کہے گا؟ میرا محبوب ہے جو لایا نہیں میں کھاؤں گا. تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کھلا دے سمجھ لو میرا محبوب کا یہی فیصلہ ہے، میرے مالک کا یہی فیصلہ ہے کہ آج میں چکی روٹی کھاؤں. لہٰذا چکی روٹی کھا کر پوچھو. صحابہ خالی چلی کرتے تھے، کس وجہ سے ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کا میدا نہیں تھا؟ کیا میدا نہیں تھا؟ نہیں، میدا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا تھا؟ ان کو رضا بھی فضا، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر یقین تھا کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھلایا نہیں تو کوئی بات نہیں، اگلے وقت اللہ تعالیٰ کھلا دیں گے. اس وقت بھی کھلایا، پھر تو اس کے تجربہ اللہ تعالیٰ تیسرے وقت کھلا دیں گے. ان کو یقین کامل حاصل تھا. آج ہم ایک وقت اگر کھانا نہ ملے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ورنہ دال روٹی تو سبھی کو مل جاتی ہے. شاید ہی اس مجمعے کے اندر کوئی انسان ایسا ہو جو قابل کر رہا ہو. ہے کوئی انسان ایسا؟ ہاں بھائی، کوئی انسان ایسا ہے تو آپ کھڑا کرتے کہ میں باقا کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے مل جاتا ہے. ہم لوگ کھڑا ہوتا فرما رہے ہیں، لیکن بس جائے یقین ہونا چاہیے، پھر اس چکی روٹی میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. اور اللہ کو اگر چھوڑ دیا، اللہ کی محبت آتی نہیں تھی، پھر اس کے بعد بریانی بھی رکھی ہوتی ہے، کھوڑا بھی رکھا ہوا ہے، زردہ بھی رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن جگر ہاضمے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. دادا نے ایک امیر کا واقعہ سنایا تھا کہ ارب پتی تھا، ارب پتی شخص، جگر میں کینسر ہو گیا، اس کے میدے میں کینسر ہو گیا. اب ڈاکٹر نے اس کے لیے کیا بنا تفصیل کی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ امیر بنا دے. ارے اللہ نے انسان کو جتنا امیر اللہ نے بنایا ہے، انسان کو کما کر بھی اتنا امیر نہیں ہو سکتا. آپ سے کوئی شخص آپ کی ایک آنکھ مانگے کہ دنیا میں دس لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، جو گے بولو بھائی اس مجمع کے اندر ہے کوئی شخص جو اپنی آنکھ دیکھ دے؟ اگر کہے پانچ لاکھ دیتا ہوں اپنا گردہ گردے نکال کر کے دے دو مجھے، سب سے قیمتی چیز دل ہے، کہتا ہے ایک کروڑ روپے دوں گا تجھے، ایک کروڑ اپنا دل نکال کر مجھے دے دے، دے گا کوئی؟ دادا نے فرمایا ارب پتی تو تمہارا جسم میں اور تم کہہ رہے ہو میں غریب ہوں، اربوں روپے تمہارے جسم میں چھپا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو میں غریب ہوں. اللہ اللہ والوں کی نظر کہاں تک جاتی ہے، ان کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں آ کر کہا ہم انسان نہیں پڑتے. اسی لیے عارف کی دو رکعت، عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے. دادا نے فرمایا عارف کی دو رکعت، اللہ کو پہچاننے والا عارف کی دو رکعت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کے الفاظ اس کے سامنے ہو. فرمایا عارف کی دو رکعت غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت نفل سے افضل ہے. کس لیے؟ عارف جس دن سے سجدہ کرتا ہے، غیر عارف نہیں کر سکتا. عارف جس دن سے، بھائی بچے اوپر کھیل رہے ہیں اس کو خاموش کرا دے جو لوگ اوپر، غیر عارف اگر غیر عارف جس ایک لاکھ رکعت نفل پڑھ لے، ایک لاکھ سجدہ کر لے، لیکن عارف کا ایک سجدہ اس پر بھاری ہو جائے، ساری دنیا کے سچویشن مل کر، ساری دنیا کی اولیاء مل کر، ساری دنیا کی جتنی اولیاء اللہ ہے سب کو ملا کر کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر جائے، اور ابو بکر صدیق اکیلے سجدے میں گر جائے، زمین کے اوپر مٹی کے اوپر، بتاؤ صدیق کا سجدہ بھاری ہو گئے اور یہ اللہ کا فیصلہ آپ لوگ کر لیں کس کا سجدہ بھاری ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا سجدہ بھاری ہوگا. کیوں؟ جس حضرت دادا نے فرمایا صدیق نے جس آنکھ سے صدیقیت حاصل کی وہ آفتاب نبوت کا، جو غروب آفتاب نبوت کا، آج کے لوگوں کو نبوت کا آفتاب حاصل نہیں ہے. فرمایا اس لیے آج کوئی بہت سے اثر صدیق نہیں بن سکتا، صدیقیت کا مقام بند نہیں ہوا. لیکن ابو بکر صدیق کون ہے؟ صدیقیت کے امام ہے، لہذا ابو بکر صدیق کا سجا. کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محی الدین جتنی ہے رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے آتا بھی نہیں، جتنے آئے آتا حضرت دنیا بغدادی سے لے کر کے جتنے والی آمار گزرے، سب کے سب کا سجدہ، سب کے سب کے عبادت، ساری زندگی کا سجدہ ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کا سجدہ ایک طرف رکھ دیا جائے، بتاؤ کون سا سجدہ بھاری ہوگا؟ زندگی میں فرما دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، اس وقت چاند نہیں تھا، آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستاروں کو دیکھ کر کے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سب سے اس کی نیکیاں ستاروں میں زیادہ ہے، تو سب دیکھ سکتا ہے ستاروں کو؟ بولو بھائی نہیں دیکھ سکتا، دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، بڑے سے بڑا ٹیکنیشن مل کر کے آ جائے، نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے۔ اب حضرت عائشہ تو بیٹی سے حضرت ابو بکر صدیق کی فکر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خزان کا کیا حال ہے، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ فرمایا، فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق کی نیکی ایک رات کی نیکیاں ان سب ستاروں سے زیادہ ہے، ابو بکر صدیق کی نیکیاں
اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے دنیا سے، اس سے پہلے آپ اللہ
علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس میں ان کو امیر مقرر کیا جو منکرین زکات سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب رحلت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو بیان کر جمع کیا، فرمایا صحابہ تمہاری کیا رائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر تیار کیا تھا آیا اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے؟ سب صحابہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق اس وقت ہمارے حضور ٹوٹے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ازواج مطہرات قریبے کے اندر ہے، اگر کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے عمر تیری کیا رائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق میری بھی یہی رائے. حضرت ابو بکر صدیق کو بہت جوش آ گیا، فرمایا عمر زمانہ جاہلیت سے تو بڑا بہادر تھا، اسلام لانے کے بعد تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ فرمایا اگر کوئی بھی جہاد جہاد کے لیے نہیں جائے گا تو ابو بکر صدیق اکیلا جہاد کے لیے جائے گا. اللہ نے وہی مار عطا فرمایا. فرمایا اگر اسامہ ابن زید کا لشکر نہیں گیا، فرمایا ابو بکر صدیق منکرین کے زکات سے جہاد کے لیے اکیلا جائے گا. اللہ نے میں اکیلا کافی ہوں مجھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ نے کافی حق ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. پھر تمام صحابہ رو پڑے، تمام صحابہ رو پڑے. پھر حضرت اسامہ ابن زید کی زیر سرپرستی ان کو امیر بنا کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر روانہ کر دیا. تو ایمان یہ تھا، ایمان کا درجہ یہ تھا. تو صدیق کا جو درجہ ہے وہ درجہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا. عارف کی دو رکعت، غیر عارف، عارف کی تو عارف کا معنی کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہو. یہ مقصود ہو کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے تو اتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم کس طرح اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں؟ جس حالت میں ہو اس حالت کے اندر چلے گا. ایک ڈاکٹر کسی مریض کو نہیں بناتا کہ تجھے تو ایک کی بیماری ہے بڑھ جائے، آپ تیرا علاج کرتے کرتے مجھے ایک کا ہو جائے. وہ ڈاکٹر کبھی کہلائے گا؟ حکومت اس کا لائسنس منسوخ کر دے گی، تو علاج کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تجھے ڈاکٹری کی ڈاکٹری کی ہم نے جو وہ سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ دیا ہے اس کی دیا تھا کہ تو مریض کا علاج کر. اللہ والے گناہگار سے محبت نہیں کرتے، کیا کریں؟ ان کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، پھر ان کے پاس دیکھے اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے ہیں. کچھ بھی نہ بولے وہ ایک نظر دیکھ کر کے چلا جائے. خواجہ صاحب کو کیا ملا تھا؟ ایک نظر سے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت نقیب الامت کی طرف دیکھتا تھا تو چکچکی باندھ کر دیکھتا تھا، تو حضرت نقیب الامت سے بڑا کر دیا. خواجہ صاحب آپ کس طرح مجھے مت دیکھا کریں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد یہ حالت ہے کہ جب میں دیکھتا تھا تو حضرت نقیب الامت نیچے دیکھنے لگتے، تو جیسے ہی میں نظر نیچے کرتا تھا حضرت نقیب الامت دیکھنے لگتے. تو خواجہ صاحب فرماتے تھے اسی کو شیر میں یوں نظر تو مجھ پہ جانی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پہ جانی جائے گی، جب میں ڈالوں تو ہٹا لی جائے گی. یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی، جب میں ڈالوں تو ہٹا لی جائے گی، میری بے سواری بھی خالی نہ جائے گی. یعنی جب میں دیکھتا ہوں شیر کی طرف تو شیر نظر ہٹا لیتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی غیرت ڈال دیتے ہیں کہ پھر کبھی وہ کسی گوری کی آنکھ کے آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کو سلام بس ختم کرتا ہوں. میرا شمائل ترمذی کے اندر لکھا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو سلام کے اوقات میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کیا کرتے تھے. اور محققین نے لکھا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ کمال ایمان اور کلمہ، کمال عشق اور کمال امیت تھا، کمال دیانت تھی کہ کسی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتے، نظر جھکانے کے بات کرتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوقات میں ایک وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیا جو کچھ آیا وہ پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مقدمے کیوں محتاج ہوتا ہے. سامعین سے پہلے مقرر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جتنی ہمیں ہماری اولاد کو، آپ کو آپ کی اولاد کو، اور ہمارے دوستوں کو ان کی اولاد کو، اور آپ کے دوستوں کو اور ان کی اولاد کو، اور جتنے حضرات ہیں ان کو ان کی اولادوں کو، ان کی دوستوں کو ان کی اولادوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے۔ جو اپنا اللہ کا بن گیا من کان للہ
تمہارے ہوتے۔ الحمد للہ رب العالمین۔